السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ ہمارا خبروں اور حالات حاضرہ کا نیوز شو سن رہے ہیں، میزبان بہجت اور پروڈیوسر نیلوفر مغل کے ساتھ. میڈیا ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. آئیے خبروں سے آغاز کرتے ہیں. حسب معمول پہلے خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
آئی ایم ایف کی طرف سے پاکستان کے لیے 50 کروڑ 60 لاکھ ڈالرز کی قسط منظور. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
ایران نے پاکستان کو صحت کے شعبے اور مقامی طور پر متعدی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ویکسین تیار کرنے میں مدد کی پیشکش کی ہے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، کرد جنگجوؤں نے شام کے سرحدی علاقے کوبانی سے داعش گروپ کو باہر دھکیل دیا ہے. دو روز پہلے جہادیوں نے شہر کے کئی حصوں پر قبضہ کر لیا تھا. اور وائٹ ہاؤس نے جمعے کے روز تیونس، کویت اور فرانس میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. بین الاقوامی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے پاکستان میں اقتصادی اصلاحات اور ترقی میں مدد کے لیے قرضے کے 3 سالہ پروگرام کے تحت 50 کروڑ 64 لاکھ کی 8ویں قسط کی منظوری دے دی ہے. آئی ایم ایف نے ستمبر 2013 میں قرضے میں 3 سال کی توسیع کرتے ہوئے اس کی مالیت 6 ارب 60 کروڑ ڈالر تک بڑھا دی تھی. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں.
بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف نے پاکستان کو 50 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کی قسط جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے. یہ پاکستان کے لیے 3 سالہ قرض پروگرام کے تحت دی جانے والی قسط ہے جو پاکستان کی اقتصادی کارکردگی کا مئی میں ہونے والا 7واں جائزہ مکمل ہونے کے بعد جاری کی گئی. واشنگٹن سے جاری ایک بیان میں عالمی مالیاتی ادارے کا کہنا تھا کہ پاکستان میں معاشی استحکام کی طرف پیش رفت حوصلہ افزا ہے اور آئندہ مالی سال کی مالیاتی پالیسی بھی انتہائی مناسب ہے. آئی ایم ایف کے بقول پاکستان کا اپنے ہاں محصولات کے استثناء کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ٹیکسوں کا دائرہ بڑھانے کا ارادہ خوش آئند ہے. اس قسط کے تحت ملنے والی رقم کے بعد 2013 سے پاکستان کو آئی ایم ایف کی طرف سے جاری کی گئی رقم 4 ارب 10 کروڑ ڈالر سے زائد ہو جائے گی. اور سرکاری میڈیا کے مطابق اس سے ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر 18 ارب 70 کروڑ ڈالر تک پہنچ جائیں گے. آئی ایم ایف نے 2013 میں پاکستان کو 3 برسوں کے دوران کل 7 ارب 78 کروڑ سے زائد کا قرض قسطوں میں دینے کی منظوری دی تھی. پاکستان کی معاشی حالت کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان کی وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کے وفد کے درمیان مذاکرات ہر 3 ماہ بعد ہوتے ہیں، جس کے بعد آئندہ قسط جاری کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے. پاکستانی عہدیدار یہ کہتے آئے ہیں کہ موجودہ حکومت کی طرف سے ملک کے اقتصادی شعبے اور معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے کیے جانے والے اقدام کے باعث بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی ساکھ بہتر ہوئی ہے اور ملکی معیشت میں استحکام پیدا ہوا ہے، جس سے بیرونی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. آئی ایم ایف کے عہدیدار بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ پاکستانی معیشت کے اشاریے بہتر ہوئے ہیں اور اس نے قرض کے حصول کے لیے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی شرائط کو پورا کیا ہے. اقتصادی ترقی اور معیشت کے اشاریے میں بہتری کے باوجود ناقدین ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری کے باعث حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، لیکن حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ان کی پالیسیوں کے ثمرات جلد عوام تک پہنچنا شروع ہو جائیں گے اور آئندہ مالی سال میں تقریباً 20 لاکھ سے زائد ملازمت کے مواقع بھی پیدا ہوں گے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بلوچستان کی صوبائی ایپیکس کمیٹی نے ان بلوچ عسکریت پسندوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا ہے جو تشدد کا راستہ ترک کرتے ہوئے اپنے ہتھیار رکھ کر پرام زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں. اعلان میں کہا گیا ہے کہ جو نوجوان ریاست کے خلاف مسلح کارروائیاں ترک کرنے کا وعدہ کریں گے، حکومت ان کی بحالی کے لیے مالی مدد فراہم کرے گی. مزید تفصیلات کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں.
بلوچستان کی حکومت نے ریاست کی عملداری کو تسلیم کرنے اور ریاست کے خلاف مسلح کارروائی ترک کرنے کا یقین دلانے والے نوجوانوں کے لیے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے ایسے نوجوانوں کی مالی معاملت کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے. یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کی زیر صدارت ایفیکس کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا، جس میں صوبائی وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی اور کور کمانڈر صدرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل ناصر جنجوہ سمیت دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی. پاکستان میں انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل کے تحت تمام صوبوں میں ایفیکس کمیٹیاں قائم کی گئی تھیں. ان کمیٹیوں میں صوبائی حکومت اور وہاں موجود اعلیٰ فوجی کمانڈر بھی شامل ہوتے ہیں. اجلاس میں انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل کا جائزہ لیا گیا. دہشت گردوں اور شر پسندوں کے خلاف مؤثر کارروائی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. گزشتہ دسمبر میں پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے دہشت گرد عملے کے بعد ملک میں قیام امن اور انسداد دہشت گردی کے لیے ایک قومی لائحہ عمل تیار کیا گیا تھا۔ ایف ایکس کمیٹی نے بلوچستان میں امن عامہ کو مستقل بنیادوں پر قائم کرنے کی ضرورت کا تفصیلی جائزہ لیا اور اس سلسلے میں پرامن بلوچستان مفاہمتی پالیسی پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا گیا، جس کے تحت وہ نوجوان جو ریاست کے خلاف مسلح کارروائیاں ترک کرنے کا یقین دلائیں ان کو عام معافی دی جائے گی اور حکومت ان کی بحالی کے لیے مالی مدد کرے گی۔ صوبے میں دینی مدارس کی رجسٹریشن محکمہ تعلیم کے توسط سے مکمل کرنے، افغان پناہ گزینوں کی صورتحال سے وفاقی حکومت کو آگاہ کرنے اور دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی فراہمی کا سراغ لگانے کے لیے اقدام کرنے پر بھی اجلاس میں اتفاق کیا گیا۔ مزید برآں صوبے میں کالعدم مذہبی شدت پسند تنظیموں کے خلاف مؤثر کارروائی کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا، جبکہ کوئٹہ سے دیگر شہروں کو جانے والی مسافر بسوں اور گاڑیوں کو مناسب سیکورٹی دینے کے انتظامات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ حالیہ برسوں میں خاص طور پر ایران میں مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے جانے اور وہاں سے واپس آنے والے زائرین پر دوران سفر علاقت خیز واقعات بھی رونما ہو چکے ہیں، جبکہ بلوچستان کے مختلف شہروں میں بلوچوں کے علاوہ دیگر قبائل یا قوم سے تعلق رکھنے والوں کو بھی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ قدرتی وسائل سے مالا مال پاکستان کے اس جنوب مغربی صوبے میں گزشتہ ایک عشرے سے زائد عرصے سے بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بلوچ نوجوانوں کی عسکری تنظیمیں قدرتی وسائل اور ساحل پر مکمل اختیار کے لیے مسلح کارروائیاں کرتے آئے ہیں۔ تشدد ترک کر کے قومی دہارے میں شامل ہونے والوں کو خوش آمدید کہنے کے اعلانات کے بعد بعض فراری کمانڈروں نے اپنے ساتھیوں سمیت حالیہ ہفتوں میں ہتھیار بھی ڈالے ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
کرد جنگجوؤں نے شام کے سرحدی علاقے کوبانی سے داعش گروپ کو باہر دھکیل دیا ہے۔ دو روز پہلے جہادیوں نے شہر کے کئی حصوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ شام کے لیے نگران گروپ اور فعال کارکنوں نے یہ اطلاع دی ہے۔ جمعرات کے روز داعش گروپ کے شہر میں در اندازی کے بعد ہونے والی لڑائی میں کم سے کم 147 شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایسوسیٹڈ پریس نے اطلاع دی ہے کہ کرد افواج اب داعش جنگجوؤں کی تلاش میں ہیں جو کوبانی میں روپوش ہو گئے ہیں۔ مقامی صحافی رودی محمد امین نے بتایا ہے کہ کوبانی کا تمام علاقہ کرد جنگجوؤں کے زیر کنٹرول ہے۔ امریکہ کی قیادت میں اتحاد کے فضائی حملوں کی مدد سے کرد جنگجوؤں نے ترک سرحد کے قریب واقع کوبانی شہر پر دوبارہ قبضہ کر لیا تھا۔ فرانس کے وزیر اعظم مینوئل والز نے ہفتے کے روز خبردار کیا کہ فرانس مزید دہشت گرد حملوں کی توقع کر سکتا ہے۔ جمعے کے روز دہشت گردی کے تین حملوں میں نہ صرف فرانس بلکہ ٹیونس اور کویت کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ عالمی لیڈر ان حملوں کی مذمت کر رہے ہیں جن میں درجنوں افراد چند ہی گھنٹوں میں ہلاک ہو گئے۔ داعش نے ٹیونس کے ایک تفریحی مقام کے ساحل پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی، جس میں تین درجن سے زائد افراد ہلاک ہوئے اور جس میں بیشتر سیاح تھے۔ گروپ نے کویت میں شیعہ افراد کی ایک مسجد پر خودکش حملے کی بھی ذمہ داری لی، جن میں 20 سے زائد افراد مارے گئے۔ فرانس میں ایک حملہ آور نے امریکہ میں قائم ایک گیس کمپنی کی عمارت میں اپنی کار ٹکرا دی اور پھر ایک تاجر کا سر قلم کر دیا۔ حکام کے مطابق ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا کہ تشدد کی کارروائیوں کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس نے جمعے کے روز تیونس، کویت اور فرانس میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ صدر براک اوباما کے پریس سیکرٹری کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں بتایا گیا کہ ہماری دعائیں اور نیک تمنائیں ان سنگین حملوں میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں، ان کے احباب اور ان تینوں ملکوں کے عوام کے ساتھ ہیں۔ مزید تفصیلات شیرن بین کی رپورٹ میں قمر عباس جعفری پیش کرتے ہیں۔
تیونس کے ساحلی تفریحی مقام سوس میں دھوپ سے چمکتا ہوا خوشگوار دن اس وقت خون شام بن گیا جب دو مسلح حملہ آوروں نے گولیاں چلا کر درجنوں سیاحوں کو بھون ڈالا، اور تقریباً یہی وہ وقت تھا جب ایک خودکش حملہ آور نے کویت کی شیعوں کی ایک مسجد میں خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جس میں 20 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے انتہا پسندوں نے کیا ہے۔ اور ادھر فرانس میں ایک حملہ آور نے ایک تاجر کا سر کاٹ کر اس کے بدن پر عربی میں اپنے نعرے لکھ کر اسے امریکہ کی کمپنی کے داخلی دروازے پر چھوڑ دیا۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولا نے کہا کہ فرانس ان حملوں سے خوف زدہ نہیں ہوگا۔ ان کے الفاظ،
In France we have a spirit that must be cherished, and that's our unity. our ability to make it through, as we showed at the start of January, an honorable moment for France and a moment of pride. At the same time, the French people should
حالات کا مقابلہ کرنے کی ہماری صلاحیت جس کا مظاہرہ ہم نے جنوری کے آغاز میں کیا تھا ان کا حوالہ چارلی ایبڈو پر حملے کی بات کی صورتحال کے بارے میں تھا ان کا کہنا تھا یہ فرانس کا ایک باوقار لمحہ تھا فخر کا لمحہ تھا اور اس کے ساتھ ہی فرانسیسی عوام کو جاننا چاہیے کہ آج سیکورٹی فورسز کو اس پیمانے پر متعین کیا جا رہا ہے جو ہمارے ملک میں گزشتہ کئی عشروں میں دیکھنے میں نہیں آیا یہ ہلاکتیں اس کے چند ہی روز بعد ہوئیں جب اسلامک اسٹیٹ کے ترجمان نے گروپ کے پیروکاروں سے بے دین لوگوں کے خلاف حملوں کے لیے کہا لیکن رین انٹرنیشنل سیکیورٹی اینڈ ڈیفینس پالیسی سینٹر کے کرسٹوفر شیوس کا کہنا تھا کہ حملہ آور نوعیت کے اعتبار سے مختلف تھے ان کے الفاظ
For the French, this shows that France is targeted not only by Al-Qaeda, but also by the Islamic State. The attacks earlier this year in France were, of course, Al-Qaeda in origin. The attacks in Tunisia are important because Tunisia is a final remaining linchpin of security in North Africa. It's the
جہاں تک فرانس کا تعلق ہے وہ صرف القاعدہ کا ہی ہدف نہیں ہے لیکن اسلامک اسٹیٹ کا بھی ہدف ہے تیونس کے حملہ آور اس لحاظ سے اہم ہے کہ تیونس شمالی افریقہ میں سیکیورٹی کے لیے آخری محاذ تھا وائٹ ہاؤس نے حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں دہشت گردی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے عمر عباس جعفری اردو وی او اے واشنگٹن
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کہتے ہیں کہ ایران کے جوہری مذاکرات کاروں کو امید ہے کہ وہ کوئی سمجھوتا طے کر سکیں گے لیکن ابھی بھی کچھ انتہائی مشکل امور پر کام باقی ہے ویانا میں اپنے ہم منصب محمد جواد ظریف کے ساتھ کئی ملاقاتوں کے بعد وہ یہ بیان دے رہے تھے ظریف نے کہا کہ دونوں فریقوں کو مذاکرات میں پیش رفت کرنے کے لیے بھرپور انداز میں کام کرنے کی ضرورت ہے ظریف نے کہا کہ اگر دوسرا فریق مثبت اقدام اٹھائے اور حد سے زائد مطالبات نہ کرے تو ہم یقیناً ایک ایسا سمجھوتا طے کر لیں گے جو سب کے لیے سود مند ہو فرانس کے وزیر خارجہ لارا فیبیو نے کہا کہ تین شرائط پر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک کامیاب سمجھوتے کو یقینی بنایا جا سکے مغرب کے ایک اعلیٰ سفارتکار نے کہا ہے کہ ایران کی تنصیبات کے لیے اقوام متحدہ کے معائنے شفافیت پابندیاں اور ایران کے ایٹمی پروگرام کی ممکنہ فوجی جہتوں جیسے امور پر اتفاق ہونا ابھی باقی ہے مذاکرات کار اب حتمی سمجھوتے کی کوشش کر رہے ہیں جو پابندیوں میں نرمی کے عوض ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کر دے گا امریکہ کے صدر براک اوباما نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں افورڈیبل کیئر ایکٹ کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو محنت کش امریکیوں کے لیے ایک فتح قرار دیا جو اس قانون کی وجہ سے زیادہ محفوظ زندگی گزارنے لگے ہیں افورڈیبل کیئر ایکٹ یعنی حفظان صحت کا ایسا پروگرام جس کے آپ متحمل ہو سکیں فعال ہے اور یہ قائم رہے گا اب تک 1,60,00,000 سے زائد انشورنس نہ رکھنے والے امریکیوں کو اس کی وجہ سے کوریج مل سکے ہر تین میں سے ایک امریکی جس کے پاس چند سال قبل صحت کے لیے انشورنس نہیں تھی اب پروگرام کے تحت یہ انشورنس حاصل کر چکا ہے جب سے ریکارڈ رکھنے کا سلسلہ شروع ہوا اس وقت سے اب تک امریکہ میں صحت کی انشورنس نہ رکھنے والوں کی یہ کم ترین شرح ہے اس کیس کے فیصلے کے ساتھ صدر نے اپنے اس عزم کی دوبارہ توثیق کی کہ زیادہ افراد کے لیے صحت کی انشورنس فراہم ہوگی اور امریکہ میں ہیلتھ کیئر بہتر اور اس کا حصول زیادہ آسان ہوگا امریکہ کے صدر براک اوباما نے گزشتہ ہفتے جنوبی کیرولائنا میں ایک چرچ پر حملے میں ہلاک ہونے والے پادری کو خراج عقیدت پیش کیا ہے چارلسٹن میں واقع سیاہ فام امریکیوں کے تاریخی شہر میں ایک سفید فام نوجوان نے فائرنگ کر کے 9 لوگوں کو ہلاک کر دیا صدر نے کہا کہ ہم یہاں ایک خدا کے ایک ایسے بندے کو یاد کرنے کے لیے جمع ہیں جنہوں نے اپنی زندگی عقیدے کے مطابق گزاری انہوں نے ایمانوئل افریقن میتھڈسٹ چرچ کے مقتول پادری کلیمن پنکنے کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ نفرت میں اندھا ہو جانے والے مبینہ قاتل ریورنڈ پنکنی اور بائبل کے مطالعاتی گروپ کے وقار کو نہیں دیکھ سکے صدر نے اس موقع پر ایک بار پھر اسلحے سے متعلق قوانین کی طرف توجہ مبذول کراتے ہوئے کہا کہ اس سانحے کے تناظر میں امریکیوں کو نسل پرستی اور اسلحے سے متعلق چپتے ہوئے سوالوں پر غور کرنا چاہیے امریکہ کی سپریم کورٹ نے تمام ریاستوں میں ہم جنس جوڑوں کو شادی کی اجازت دے دی ہے امریکہ کے گے حقوق کی تاریخ میں ایک سنگ میل فیصلہ دیتے ہوئے سپریم کورٹ کے 5 میں سے 4 ججوں نے ہم جنس پرستی کے حق میں فیصلہ دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ امریکی آئین اور قانون کے تحت انہیں مسافی تحفظ حاصل ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست ہم جنس شادیوں پر پابندی عائد نہیں کر سکتی اس فیصلے سے قبل امریکہ کی 36 ریاستوں اور واشنگٹن میں ہم جنس شادیوں کی اجازت تھی عدالت کا یہ فیصلہ ہم جنس پرستوں کو حاصل اس حق کو امریکہ کی تمام 50 ریاستوں تک وسعت دیتا ہے۔ عدالتی فیصلے کے بعد صدر اوباما نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ آج مضافات کے لیے بڑا قدم اٹھایا گیا ہے، گے اور لیسبین جوڑوں کو اب شادی کا حق حاصل ہے۔ دو دہائیوں کے دوران ہم جنس پرستوں کی شادی کے لیے قانونی چارہ جوئی اپنے عروج پر رہی۔ یورپ کے وزرائے خزانہ ہفتے کے روز ہنگامی اجلاس منعقد کر رہے ہیں، جس سے پہلے یونان نے کہا تھا کہ وہ امدادی پروگرام سے متعلق مذاکرات کے نتیجے پر ریفرینڈم کرا رہا ہے۔ برسلز میں ہونے والے اجلاس سے قبل یورو زون کے سربراہ نے کہا کہ یونان کا یہ فیصلہ انتہائی افسوسناک ہے، جس سے مزید بات چیت کا موقع ختم کر دیا۔ یورو زون نے مزید نتائج کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کرے گا۔ جرمن وزیر خزانہ وولف گانگ کا بھی کچھ ایسا ہی رد عمل تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں درست سمجھا ہوں تو یونان کی حکومت نے یکطرفہ طور پر مذاکرات ختم کر دیے ہیں۔ ادھر یونان کے وزیر اعظم کا ہفتے کے روز پارلیمان میں ارکان نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، جہاں بعد ازاں ریفرینڈم کے بارے میں ووٹ ہو رہا ہے۔ کے دوران ہم جنس پرستوں کی شادی کے لیے قانونی چارہ جوئی عروج پر تھی۔ یونان کے وزیر اعظم بین الاقوامی قرض خواہوں سے امدادی پروگرام کے لیے مذاکرات کے نتیجے پر ریفرینڈم کرا رہے ہیں۔ وزیر اعظم الیکسس سپراس نے ٹیلی ویژن پر اپنے ایک خطاب میں اس اچانک فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 5 جولائی کو ریفرینڈم منعقد ہوگا۔ یونان کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں نے صدر کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرانسیسی صدر، جرمنی کی چانسلر اور یورپین سینٹرل بینک کے صدر کو بھی ٹیلی فون کے ذریعے مطلع کر دیا ہے۔ کل میں باضابطہ طور پر یورپی لیڈروں اور اداروں سے اس پروگرام میں کچھ روز کی توسیع کے لیے باضابطہ طور پر درخواست کروں گا، تاکہ یونان کے عوام بغیر کسی دباؤ اور بلیک میلنگ کے آزادانہ فیصلہ کر سکیں، جو ملک کے آئین اور یورپ کی جمہوری روایات کا تقاضا بھی ہے۔ وزیر اعظم نے ہفتے کے روز بعد ازاں کہا کہ پارلیمنٹ کے ہنگامی اجلاس کو اس ریفرینڈم کی توثیق کے لیے طلب کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے یورپی اور عالمی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے تازہ ترین دور کے بعد یہ اعلان کیا۔ یہ مذاکرات بغیر کسی اتفاق رائے کے ختم ہو گئے تھے۔ پارلیمنٹ کے ترجمان نکوس پیلس نے کہا کہ لوگ ووٹ دیں گے اور اکثریت سے ووٹ دیں گے، اور بھرپور طور پر اس ریفرینڈم میں شرکت کریں گے اور قرض خواہوں کی طرف سے اس بلیک میل کو نہیں کہیں گے۔ یورو زون کے 19 رکن ملکوں کے وزرائے خزانہ نے برسلز میں ہفتے کے روز کوئی حتمی سمجھوتا طے کرنے کی آخری کوشش کی۔ یونان کو یورپی یونین اقتصادی امدادی پروگرام کے لیے $8 ارب کی قسط کی فراہمی کی ضرورت ہے، تاکہ وہ آئندہ منگل تک عالمی مالیاتی فنڈ کے قرضے کی تقریباً $2 ارب کی ادائیگی کر سکے۔ نیو یارک اسٹیٹ جیل سے بھاگنے والا ایک سزا یافتہ قاتل جمعے کو پولیس کے ہاتھوں گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ امریکی ذرائع ابلاغ کی خبروں کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے رچرڈ میٹ کو نیو یارک ریاست کے شمال میں واقع جیل سے 30 میل دور جنگلات والے علاقے میں ہلاک کیا، جبکہ اس کے مفرور ساتھی ڈیوڈ سویٹ کی تلاش جاری ہے۔ جنوبی کوریا نے میرل ایسٹ ریسپریٹری سنڈروم یا مرز کے ایک نئے کیس کی خبر دی ہے، اور جو ملک میں ان کیسز کی تعداد 182 تک پہنچ گئی۔ سعودی عرب کے باہر رپورٹ ہونے والے یہ سب سے زیادہ کیسز ہیں۔ جنوبی کوریا کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ کوئی نئی ہلاکت نہیں ہوئی، تاہم اب تک مرنے والوں کی تعداد 31 ہے۔ عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او نے جنوبی کوریا میں اس وبا کے پھوٹ پڑنے کے لیے حکام کی ناکامی کا حوالہ دیا، جو کنٹرول کے لیے مناسب اقدام نہیں اٹھا سکے۔ ڈبلیو ایچ او نے کہا کہ حفظان صحت کے کارکنوں کے درمیان مرز کے خطرات کے بارے میں آگاہ کا فقدان تھا، اور ہسپتالوں میں انفیکشن کی روک تھام اور اس پر کنٹرول کے لیے مناسب اقدامات نہیں کیے گئے۔ لیکن اقوام متحدہ کے ادارے نے کہا کہ اس وبا کو بین الاقوامی خدشات کے تناظر میں عوام کی صحت کے لیے ہنگامی صورتحال قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور برونڈی میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے پیر کے روز ہونے والے پارلیمانی انتخابات اور 15 جولائی کے صدارتی انتخابات کا بائیکاٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ منصفانہ انتخاب ممکن نہیں ہوگا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
اور خبروں کے بعد آئیے کچھ اور رپورٹیں آپ کو سنوائیں۔ بڑے پیمانے پر شمسی توانائی پیدا کرنے کے بھارتی پروگرام کو جاپان کے سافٹ بینک کی جانب سے 20 ارب ڈالر کی مجوزہ سرمایہ کاری سے بڑی تقویت ملی۔ نئی دلی سے آئینہ بسریچا کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی مزید تفصیلات مدثرہ منظر سے سنیے۔
سورج کی دو گنا زیادہ روشنی اور جاپان کے مقابلے میں شمسی توانائی کے پارک کی تعمیر پر نصف اخراجات کے پیش نظر سافٹ بینک کارپوریشن کے سربراہ ماسا یوشی سن کہتے ہیں کہ بھارت غالباً شمسی توانائی پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن سکتا ہے۔ اس اعتماد اور بھروسے نے ارب پتی جاپانیوں کے دل میں بھارت کی کمپنی بھارتی انٹرپرائزز اور تائیوان کی کمپنی فاکس کون کے ساتھ مشترکہ منصوبے کے ذریعے بھارت کے شمسی توانائی کے شعبے میں داخل ہونے کی خواہش اور جذبہ پیدا کیا۔ اس ہفتے کے شروع میں اس گروپ نے سورج کی توانائی سے بجلی حاصل کرنے کی اپنی کوششوں کا اعلان کیا۔ ماسا یوشی سن کے الفاظ،
وی ول میک 20 گیگا واٹس ایز اے منیمم کمٹمنٹ ٹو میک انویسٹمنٹ انٹو دی سولر۔
ہم بھارت میں شمسی توانائی کے شعبے میں کم از کم 20 گیگا واٹس بجلی پیدا کرنے کے لیے سرمایہ کاری کا وعدہ کریں گے۔ اقتصادی اعتبار سے یہ اندازاً 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہے۔ بھارت کو جہاں کی لگ بھگ 1/4 آبادی ابھی تک بجلی سے محروم ہے اور جس کے بڑے شہروں تک میں بجلی کا تعطل ایک معمول کی بات ہے، بڑے پیمانے پر بجلی کی پیداوار بڑھانے کی اشد ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئلے سے چلنے والے بجلی گھروں سے خارج ہونے والی بڑے پیمانے کی آلودگی میں کمی کے لیے بھارت پر یکساں طور پر یہ دباؤ ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ماحول دوست توانائی کی طرف منتقل ہو۔ بھارتی حکومت نے اس توقع پر کہ سورج کی روشنی سے مالا مال ملک میں شمسی توانائی یہ دونوں مقاصد پورے کرنے میں مدد دے سکتی ہے، سن 2022 تک سورج کی روشنی سے 100 گیگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ یہ اس وقت حاصل ہونے والی اس 3 گیگا واٹ شمسی بجلی کے مقابلے میں بہت بڑا اضافہ ہے جو مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والی بجلی کی مجموعی قومی پیداوار کے محض 1% کے برابر ہے۔ شمسی توانائی سے متعلق ایک مشاورتی ادارے برج ٹو انڈیا کے سربراہ ٹوبیا سینگل مائر کہتے ہیں کہ اس شعبے میں سافٹ بینک کی سرمایہ کاری کی سطح بہت نمایاں ہے اور وہ اس صنعت کو ایک شکل دے سکتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب مارکیٹ حکومتی اہداف پر اپنا رد عمل دے رہی ہے۔
There haven't been enough international investment investors into India at the moment and this is one of the biggest
بھارت میں کوئی خاص بین الاقوامی سرمایہ کاریاں نہیں ہوئی ہیں۔ اس وقت بھارت میں سرمایہ کاروں کی بات کی جائے تو یہ ایک بڑا پیغام ہے۔ دوسری چیز ہے اس کی بہت بڑی سطح۔ اگر آپ اس پیمانے پر ہونے والی سرمایہ کاری کی بات کریں تو یہ ایک خاصی بڑی سطح کو پورا کرے گی جو 20 سے 30 یا 40% تک بھی ہو سکتی ہے۔ صرف جاپان کا سافٹ بینک ہی شمسی توانائی پیدا کرنے پر بڑی سرمایہ کاری نہیں کر رہا۔ بھارت کے اڈانی گروپ نے پچھلے مہینے کہا تھا کہ وہ ریاست راجستھان میں شمسی توانائی کا ایک پلانٹ بنانے پر تقریباً 10 ارب ڈالر خرچ کرے گا۔ حالیہ برسوں میں شمسی توانائی کے ساز و سامان کی گرتی ہوئی قیمتوں نے سورج کی روشنی سے مزید قابل تجدید توانائی پیدا کرنے کی بھارتی خواہشات میں اضافہ کیا ہے۔ نئی دہلی میں قائم انرجی اینڈ ریسورسز انسٹیٹیوٹ سے منسلک امیت کمار کہتے ہیں کہ اب سورج کی روشنی سے پیدا کی جانے والی بجلی پر اٹھنے والے اخراجات معدنی ایندھن سے پیدا کی جانے والی بجلی کے مقابلے میں کچھ ہی زیادہ ہیں۔
نیو پاور پلانٹ وچ از بیسڈ آن امپورٹڈ کول، پروبلی دی کاسٹ آف جنریشن وڈ بی سم ویئر اراؤنڈ 5 روپیز۔
ایک نیا بجلی گھر جو درآمد کیے جانے والے کوئلے پر کام کرتا ہے، اس سے پیدا ہونے والی بجلی کی فی یونٹ قیمت لگ بھگ 5 روپے یعنی تقریباً 8 سینٹ کے قریب ہوگی، اور شمسی توانائی کی قیمت جس کے متعلق آج ہم بات کر رہے ہیں تقریباً 6.5 روپے یا اس سے قدر زیادہ ہوگی۔ اسی طرح روایتی معدنی ایندھن اور گرڈ کے ذریعے فراہم کی جانے والی بجلی کی قیمت بھی اس کے کافی قریب ہے، لیکن اس سلسلے میں مشکلات بدستور موجود ہیں۔ سافٹ بینک کے سربراہ سن کہتے ہیں کہ ان کے اس مشترکہ پروجیکٹ کی رفتار کا انحصار اس مدد پر ہوگا جو انہیں ریاستی حکومتوں سے حاصل ہوگی، جبکہ برج آف انڈیا کے اینگل مائر کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں زیادہ تر خدشات کا محور و مرکز ان منصوبوں کے لیے زمین کا حصول ہے، کیونکہ سولر پارکس کے لیے بڑے پیمانے پر زمین درکار ہوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بجلی کی تقسیم کرنے والی غیر مؤثر اور غیر مستعد کمپنیوں کے بارے میں بھی خدشات موجود ہیں۔
The grid in India is not very stable. The grid is where it has huge losses, etc. So the grid is a huge challenge. Then there is land, of course, and the government wanted to set up
about 20 بجلی کے گرڈ سٹیشنوں کا نظام کچھ زیادہ مستحکم نہیں ہے اور اس میں بہت سی بجلی ضائع ہو جاتی ہے، اور پھر زمین کا معاملہ ہے، اور حکومت شمسی توانائی کے 20 مراکز قائم کرنا چاہتی ہے۔ حکومت ان تنصیبات کی تعمیر کے لیے زمین کے حصول کی کوشش کر رہی ہے۔ اس چیز کا تعلق بھارت میں زمین کی ملکیت کے ایک بہت پیچیدہ نظام سے ہے۔ اس طرح کی مشکلات کے باوجود توانائی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان شکوک و شبہات پر کہ آیا حکومت شمسی توانائی کی پیداوار میں بڑے پیمانے پر اضافہ کر سکتی ہے، یہ رجائیت پسندی غالب آ گئی ہے کہ بھارت جلد ہی دنیا بھر میں شمسی توانائی کی ایک بڑی مارکیٹ بننے کے راستے پر گامزن ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کیا رنبیر کپور کی جگہ جاسوس کی قسمت بھی بمبے ویلویٹ جیسی ہوگی؟ جانتے ہیں فکر و فن۔
اپن کو بگ شاٹ بننے کا ہے، اپنا ایک بڑا گاڑی ہوگا۔
بگ شاٹ بننا ہے نا تمہیں، میں بنوں گا۔
سب لوگ اپنے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلا رہے ہیں، ان کو آزادی چاہیے، خود کا دھندہ چاہیے۔
مضبوط فلمی بیک گراؤنڈ اور شہزادوں جیسی شخصیت رکھنے والے رنبیر کپور کی قسمت کے ستارے ان دنوں کچھ گردش میں نظر آ رہے ہیں۔ ان کی اوپر تلے تین فلمیں ناکامی سے دوچار رہیں۔ برفی کی کامیابی کے بعد بے شرم، رائے اور بمبے ویلوٹ کوئی خاص کمال نہ دکھا پائیں۔ رنبیر کی آنے والی فلم جگہ جاسوس برفی کے ڈائریکٹر انوراگ باسو نے نہ صرف تحریر کی ہے بلکہ پروڈکشن اور ڈائریکشن بھی باسو ہی نے دی ہے۔ ایک بھارتی ویب سائٹ glamsham.com نے لکھا ہے کہ رنبیر کپور کی گزشتہ فلم بمبے ویلوٹ کو جن مسائل کا سامنا تھا، بالکل ویسے ہی مسائل سے ان کی نئی فلم جگہ جاسوس بھی دوچار ہے۔
تو ہے کہ نہیں، ہر سانس سے پوچھ کے بتا دے، ان کے فاصلوں میں تو ہے کہ نہیں، میں آس پاس تیرے اور میرے پاس تو ہے کہ
بعض اطلاعات کے مطابق انہی مسائل کی وجہ سے اس فلم کو آئندہ برس جون تک ریلیز کیا جائے گا۔ بمبے ویلوٹ کی طرح یہ فلم بھی مختلف حوالوں سے خبروں میں آ رہی ہے۔ پہلے رنبیر کو ڈائریکٹر کے نقطہ نظر سے اختلاف تھا، پھر glamsham.com کے مطابق گووندا بھی اپنے کردار سے خوش نہیں تھے اور یہی وجہ ہے کہ وہ فلم سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں۔
$120 million دونوں کے۔
بس سوچتی ہوں کہ کیا تم سچ میں وہ ہو جو لوگ کہتے ہیں، یا لوگ جو کہتے ہیں تم وہ بننے کی کوشش کر رہے ہو۔
مجھ سے ہی آج مجھ کو ملا دے، دیکھوں عادتوں میں تو ہے کہ نہیں۔
لگتا ہے تم اپنی آپ کو چھپا رہے ہو۔
کیسے؟
تمہیں بتانا پڑے گا۔
گناہ کرنے سے پہلے قبول کروا رہی ہوں۔
کون تھا وہ؟
میں اس کا نام تک نہیں جانتی۔ میری زندگی لوٹ کے تمہیں اپنی کہانی بنا لی۔
یہ کہانی ایسے ختم ہوگی، میں نہیں جانتا۔
ماضی میں رائے کو بھی اسی قسم کے تنازعوں اور مسئلوں سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تنازعوں، مسلسل تاخیر اور ملتے جلتے مسئلوں کے باوجود کیا فلم قسمت بھی بامبے ویلویٹ اور رائے جیسی ہی لے کر آئی ہے۔ اس بات کا پتہ تو اب جون سن 2016 ہی کو چل پائے گا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔ پاکستان میں رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 12:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے۔ جنوبی پاکستان میں شدید گرمی سے اب تک 1100 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور اموات میں اضافہ جاری ہے۔ شدید گرمی کی لہر گزشتہ ہفتے کے روز اپنی بلند ترین سطح پر تھی اور اس روز کراچی میں درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا، لیکن پچھلے چند دنوں میں کچھ کمی کے باوجود ابھی تک درجہ حرارت بدستور خطرناک حد تک ہے۔ زلتسکا ہوک نے اپنے رپورٹ میں بتایا ہے کہ بہت سے لوگ ہلاکتوں کو روکنے میں ناکامی کا الزام حکومت پر لگا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات یاسمین جمیل سے سنیے۔
کراچی میں جمعے کے روز گرمی کی شدید لہر کی زد میں آ کر ہلاک ہونے والے کچھ افراد کی تدفین کی گئی۔ خادم حسین کا کہنا ہے کہ شہر کے قبرستانوں میں جگہ کم پڑ گئی ہے۔
گورکھن ہے ہی نہیں، کیونکہ جگہ ہی نہیں ہے، تھوڑی جگہ پڑی ہے، جو آتے ہیں بلاک خود منگاتے ہیں، مزدوری ہم لوگ کر کے دیتے ہیں۔
بہت سے لوگ بڑی تعداد میں ہلاکتوں کا الزام حکومت کے غیر تسلی بخش رد عمل پر عائد کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے لیے سابق سفیر اور سرگرم سماجی کارکن عبداللہ حسین کا کہنا ہے،
ہزار سے زیادہ افراد شہر میں انتقال کر گئے ہیں، گرمی کی وجہ سے، پانی کی نہ ہونے کی وجہ سے، بجلی کی نہ ہونے کی وجہ سے، اور حیرانگی اس بات کی ہے کہ وفاق سے لے کر کے ایسی تک کسی کوئی شرم نہیں آتی۔
حکومت نے کراچی اور صوبہ سندھ کے دوسرے علاقوں میں ہیٹ اسٹروک سے بچاؤ کے کیمپ قائم کیے ہیں۔ سندھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے منسلک مظاہر محمد بزدار کا کہنا ہے،
ڈیفینیٹلی وی ہیو 173 روڈ سائڈ ہیٹ اسٹروک کیئر یونٹس اسٹیبلشڈ بائی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ان رورل ایریاز۔ وی ہیو دا بریک اپ آف دا فگرز ان ایچ ڈسٹرکٹ۔ وی ہیو 61 روڈ سائڈ
ہم نے محکمہ صحت کی جانب سے دیہی علاقوں میں ہیٹ اسٹروک اور گرمی کے متاثرہ مریضوں کی دیکھ بھال کے 173 طبی مراکز قائم کیے ہیں۔ ہمارے پاس ہر ضلع کے بارے میں اعداد و شمار موجود ہیں۔ محکمہ صحت نے کراچی میں سڑکوں کے کنارے 61 طبی مراکز قائم کیے ہیں۔ یہ الفاظ تھے سندھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے منسلک مظاہر محمد بزدار کے۔ درجہ حرارت میں کمی ہو رہی ہے، لیکن وہ ہفتہ بھر بدستور خطرناک حد تک بلند رہا ہے۔ گرمی کا ہدف بننے والے ایک مریض محمد ریاض، جو اب صحت یاب ہو چکے ہیں، کہتے ہیں،
ایسی گرمی لگی تھی، جھٹکا لگا ہے، ہاتھ پاؤں مڑ گئے تھے، منہ پورا ٹیڑھا ہو گیا تھا، سمجھ میں آیا، بے ہوشی کی حالت میں ڈاکٹر کے پاس گیا، انہوں نے بولا یہ سب گرمی کا جھٹکا ہے۔
جولائی کے وسط میں مانسون بارشیں شروع ہونے کی توقع ہے، جس سے گرمی کی شدت میں کافی کمی ہوگی، جس کی شدید ضرورت ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بین الاقوامی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے پاکستان میں اقتصادی اصلاحات اور ترقی میں مدد کے لیے قرضے کے 3 سالہ پروگرام کے تحت 50,64,00,000 کی 8ویں قسط کی منظوری دے دی۔ آئی ایم ایف نے ستمبر 2013 میں قرضے میں 3 سال کی توسیع کرتے ہوئے اس کی مالیت 6,60,00,000,000 تک بڑھا دی تھی۔ بلوچستان کی صوبائی ایپیکس کمیٹی نے ان بلوچ عسکریت پسندوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا ہے جو تشدد کا راستہ ترک کر کے اپنے ہتھیار رکھتے ہوئے پرام زندگی گزارنے کو تیار ہوں۔ اعلان میں کہا گیا ہے کہ جو نوجوان ریاست کے خلاف مسلح کارروائیاں ترک کرنے کا وعدہ کریں گے، حکومت ان کی بحالی کے لیے مالی مدد فراہم کرے گی۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ پاکستان اور افغانستان میں بیماریوں پر قابو پانے کے لیے مل کر کام کرنے کا خواہش مند ہے۔ ایران نے ایک انسان سے دوسرے کو منتقل ہونے والی بیماریوں، مثلاً پولیو اور ملیریا کی منتقلی روکنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان سرحد کے دونوں جانب طبی مراکز قائم کرنے کی تجویز دی ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
ایران نے پاکستان اور افغانستان کو پولیو اور ملیریا جیسی متعدی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے تعاون اور 900 کلومیٹر طویل پاکستان ایران سرحد کی دونوں جانب صحت کے مراکز قائم کرنے کی تجویز دی ہے۔ وفاقی وزیر مملکت برائے نیشنل ہیلتھ سروسز سائرہ افضل تارر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ایران کی طرف سے تعاون کی تجاویز کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایران کے صحت کے نظام اور پولیو کے خاتمے میں اس کے تجربات سے سیکھ سکتا ہے۔ ایران کی اس پیشکش پر وزارت خارجہ اور بلوچستان حکومت کے ساتھ مشاورت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ سائرہ افضل تارر نے بتایا کہ ایران نے صرف انسداد پولیو کے بارے میں نہیں بلکہ صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے جامع تجاویز دی ہیں، جن میں ویکسین کی تیاری، ڈرگ ریگولیشن اور سرحد پر ہیلتھ سینٹرز کا قیام شامل ہے۔
ابھی انہوں نے ہمیں آفر کیا ہے، انہوں نے یہ جو میٹنگ تھی، یہ فالو اپ تھا اس جی 5 میٹنگ کا جو جنیوا میں ہوئی تھی، اور وہاں میں نے یہ بات کی کہ جی ہمیں ایک دوسرے کے ایکسپیرینس سے کرنا چاہیے, تو وہ آئے تھے. اور چونکہ ظاہر ہے پاکستان اور افغانستان دونوں ان کے مسلم برادر ممالک ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ اس میں وہ ہیلپ کر سکتے ہیں. ابھی ویکسین میں انہوں نے کہا سپورٹ کریں گے, لیکن ابھی بلیک اینڈ وائٹ اور دوسری ویکسین مینوفیکچرنگ میں انہوں نے کہا ہے. پھر کچھ ٹریننگ میں انہوں نے کہا ایل ایچ ڈبلیو کو ہیلپ کریں گے. پھر ظاہر ہم فورن آفس کو یہ ان کا پوائنٹ فارورڈ کریں گے. بلوچستان گورنمنٹ بہت بڑی اسٹیک ہولڈر ہے, تو پھر وہ ان سے بھی بات کریں گے.
ایران کے ایک وفد نے حال ہی میں پاکستان کا دورہ کیا تھا, جس میں ایران میں تیار کی گئی پولیو ویکسین فراہم کرنے کے علاوہ وبائی امراض کے ماہرین اور صحت کے مقامی عملے کو تربیت دینے کی پیشکش بھی کی ہے. پاکستان, افغانستان اور نائجیریا کے علاوہ دنیا کے ان تین ممالک میں شامل ہے جہاں ابھی تک پولیو کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں کیا جا سکا ہے, جبکہ ایران میں 10 سال سے زائد عرصہ قبل اس بیماری پر قابو پا لیا گیا تھا. پاکستان میں گزشتہ سال 306 پولیو کیسز سامنے آئے تھے, جو 1998 کے بعد سے پاکستان میں پولیو کیسز کی سب سے بڑی تعداد تھی. پاکستان سے پولیو پھیلنے کے خدشے کے باعث اقوام متحدہ نے پاکستان پر بعض سفری پابندیاں بھی عائد کر دی تھیں جو بدستور موجود ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
کرد جنگجوؤں نے شام کے سرحدی علاقے کوبانی سے داعش گروپ کو باہر دھکیل دیا ہے. 2 روز پہلے جہادیوں نے شہر کے کئی حصوں پر قبضہ کر لیا تھا. شام کے لیے نگران گروپ اور فعال کارکنوں نے یہ اطلاع دی. جمعرات کے روز داعش گروپ کے شہر میں در اندازی کے بعد ہونے والی لڑائی میں کم از کم 147 شہری ہلاک ہو چکے ہیں. ایسوسیٹڈ پریس نے اطلاع دی ہے کہ کرد افواج اب داعش جنگجوؤں کی تلاش میں ہیں جو کوبانی میں روپوش ہو گئے تھے. مقامی صحافی رودی محمد امین نے بتایا کہ کوبانی کا تمام علاقہ کرد جنگجوؤں کے زیر کنٹرول ہے. امریکہ کی قیادت میں اتحاد کے فضائی حملوں کی مدد سے کرد جنگجوؤں نے ترک سرحد کے قریب واقع کوبانی شہر پر دوبارہ قبضہ کر لیا. فرانس کے وزیر اعظم نے ہفتے کے روز خبردار کیا ہے کہ فرانس مزید دہشت گرد حملوں کی توقع کر سکتا ہے. جمعے کے روز دہشت گردی کے 3 حملوں میں نہ صرف فرانس بلکہ ٹیونس اور کویت کو بھی نشانہ بنایا گیا. عالمی لیڈر ان حملوں کی مذمت کر رہے ہیں جن میں درجنوں افراد چند ہی گھنٹوں میں ہلاک ہوئے. داعش نے ٹیونس کے ایک تفریحی مقام کے ساحل پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے, جس میں 3 درجن سے زائد افراد ہلاک ہوئے اور جس میں بیشتر سیاح تھے. گروپ نے کویت میں شیعہ افراد کی ایک مسجد پر خود کش حملے کی بھی ذمہ داری قبول کی, جس میں 20 سے زائد افراد مارے گئے. فرانس میں ایک حملہ آور نے امریکہ میں قائم ایک گیس کمپنی کی عمارت میں اپنی کار ٹکرا دی اور پھر ایک تاجر کا سر قلم کر دیا. حکام کے مطابق ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ تشدد کی کارروائیوں کے ذمہ داروں کو کیفرے کردار تک پہنچانا چاہیے. وائٹ ہاؤس نے جمعے کے روز ٹیونس, کویت اور فرانس میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے. صدر براک اوباما کے پریس سیکرٹری کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہماری دعائیں اور نیک تمنائیں ان سنگین حملوں میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں, ان کے احباب اور ان تینوں ملکوں کے عوام کے ساتھ ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کہتے ہیں کہ ایران کے جوہری مذاکرات کاروں کو امید ہے کہ کوئی سمجھوتا طے ہو سکے گا, لیکن ابھی بھی کچھ انتہائی مشکل امور پر کام کرنا باقی ہے. ویانا میں اپنے ہم منصب محمد جواد ظریف کے ساتھ کئی ملاقاتوں کے بعد انہوں نے یہ بیان دیا. ظریف نے کہا کہ دونوں فریقوں کو مذاکرات میں پیش رفت کرنے کے لیے بھرپور انداز میں کام کرنے کی ضرورت ہے. ظریف کہتے ہیں کہ اگر دوسرا فریق مثبت اقدام اٹھائے اور حد سے زیادہ مطالبات نہ کرے تو ہم یقیناً ایک ایسا سمجھوتا طے کر لیں گے جو ہر کسی کے لیے سود مند ہو. فرانس کے وزیر خارجہ لارا فابیوس نے کہا کہ 3 شرائط پر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک کامیاب سمجھوتے کو یقینی بنایا جا سکے. مغرب کے ایک اعلیٰ سفارتکار نے بتایا ہے کہ ایران کی تنصیبات کے لیے اقوام متحدہ کے معائنے, شفافیت, پابندیاں اور ایران کے ایٹمی پروگرام کی ممکنہ فوجی جہتوں جیسے امور پر اتفاق ہونا ابھی بھی باقی ہے. مذاکرات کار اب حتمی سمجھوتے کی کوشش کر رہے ہیں جو پابندیوں میں نرمی کے عوض ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کر دے گا. امریکہ کے صدر براک اوباما نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں افورڈیبل کیئر ایکٹ کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو محنت کش امریکیوں کے لیے ایک فتح قرار دیا جو اس قانون کی وجہ سے زیادہ محفوظ زندگی گزارتے ہیں. افورڈیبل کیئر ایکٹ یعنی حفظان صحت کا ایک ایسا پروگرام ہے جس کے آپ متحمل ہو سکیں, فعال ہے اور یہ قائم رہے گا. اب تک 1,60,00,000 سے زائد انشورنس نہ رکھنے والے امریکیوں کو اس کی وجہ سے کوریج مل سکی ہے. اس کیس کے فیصلے کے ساتھ صدر نے اپنے اس عزم کی دوبارہ توثیق کی کہ زیادہ افراد کے لیے صحت کی انشورنس فراہم ہوگی اور امریکہ میں ہیلتھ کیئر بہتر اور اس کا حصول آسان ہو جائے گا. امریکہ کے صدر براک اوباما نے گزشتہ ہفتے جنوبی کیرولائنا میں ایک چرچ پر حملے میں ہلاک ہونے والوں پادری کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ چارلسٹن میں واقع سیاہ فام امریکیوں کے تاریخی چرچ میں ایک سفید فام نوجوان نے فائرنگ کر کے 9 لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ صدر براک اوباما نے امریکیوں سے کہا ہے کہ وہ نسل پرستی اور ہتھیاروں پر کنٹرول کے بارے میں خود سے سخت نوعیت کے سوال کریں۔ لوئس رمریس کی رپورٹ، قمر عباس جعفری سے سنیے۔
بعض مبصرین اسے صدر اوباما کی انتہائی جذباتی تقریروں میں سے ایک قرار دے رہے ہیں جو انہوں نے اب تک کی ہیں۔ یہ تقریر ریورنڈ کلیمنٹا پنکنی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کی گئی تھی، جو ان 9 افریقی امریکیوں میں سے ایک تھے جو چرچ میں بائبل کے مطالعے کے دوران چلائی جانے والی گولیوں سے ہلاک ہوئے تھے۔ یہ فائرنگ مبینہ طور پر ڈیلان روف نامی 21 سالہ سفید فام شخص نے کی تھی۔ صدر کے الفاظ تھے، نفرت سے اندھا ہو جانے والا وہ شخص یہ سمجھنے میں ناکام رہا کہ ریورنڈ پنکنی رحمت خدا کی قوت کو سمجھتے تھے۔ رحمت خداوندی مسٹر اوباما کی اس تقریر کا مرکزی نقطہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہی وہ بات تھی جس کے نتیجے میں ہلاک شدگان کے خاندانوں نے حال ہی میں عدالت میں پیش ہونے کے بعد کہا کہ وہ قاتل کو معاف کر دیں گے۔ لیکن صدر اوباما نے کہا کہ اس سانحے کے سبب امریکیوں کو ملک میں نسل پرستی اور بندوقوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور انہیں اس بارے میں خود سے سخت سوالات کرنے چاہیے۔ صدر کا کہنا تھا،
Perhaps it causes us to examine what we're doing to cause some of our children to hate.
غالباً اس کے سبب ہم یہ جائزہ لینا ہوگا کہ ہم ایسا کیا کر رہے ہیں جس کے سبب ہمارے بچے نفرتیں سیکھ رہے ہیں۔ ہم نے اس طرف سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں کہ ہتھیاروں کے اس تشدد سے اس قوم کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ تھے صدر اوباما۔ صدر نے کہا کہ یہ توقع کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے کہ رات و رات نسلوں کے درمیان تعلقات میں تبدیلی آ جائے گی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اس مسئلے کو نظر انداز کرنے کے خلاف بھی خبردار کیا۔ ان کی اس تقریر کے بارے میں مبصرین پہلے ہی پیشگوئی کر چکے تھے، جن کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ صدر تمام امریکوں کو متحد کرنے کے راستے کے بارے میں بات کریں گے۔ رحمت خداوندی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے مسٹر اوباما نے پرسکون انداز میں ایک پیغام دینے کی کوشش کی،
Amazing grace.
35 منٹ کی تقریر کے بعد امیزنگ گریس گانے میں قیادت کی، جس کو وہ اپنا پسندیدہ دعائیہ گیت کہتے ہیں۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
امریکی سپریم کورٹ نے تمام ریاستوں میں ہم جنس جوڑوں کو شادی کی اجازت دے دی ہے۔ امریکہ کے حقوق کی تاریخ میں ایک سنگ میل فیصلہ دیتے ہوئے سپریم کورٹ کے 5 میں سے 4 ججوں نے ہم جنس پرستی کے حق میں فیصلہ دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ امریکی آئین اور قانون کے تحت انہیں مساوی تحفظ حاصل ہے، جس کا مطلب ہے کہ ریاست ہم جنس شادیوں پر پابندی عائد نہیں کر سکتی۔ 2 دہائیوں کے دوران ہم جنس پرستوں کی شادی کے لیے قانونی چارہ جوئی عروج پر رہی ہے۔ اور نیو یارک اسٹیٹ جیل سے بھاگنے والا ایک سزا یافتہ قاتل جمعے کو پولیس کے ہاتھوں گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا ہے، جبکہ دوسرے کی تلاش جاری ہے۔ یورپ کے وزرائے خزانہ ہفتے کے روز ہنگامی اجلاس منعقد کر رہے ہیں، جس سے پہلے یونان نے کہا تھا کہ وہ امدادی پروگرام سے متعلق مذاکرات کے نتیجے پر ریفرینڈم کرا رہا ہے۔ اور الشباب کے عسکریت پسندوں نے جنوبی صومالیہ میں افریقی یونین کے امن کاروں کے ایک اڈے پر حملہ کر کے اسے قبضے میں لے لیا۔ صومالیہ کے حکام کا کہنا ہے کہ جمعے کے اس حملے میں برونڈی کے 70 سے زائد فوجی ہلاک ہو گئے۔ نیروبی سے وائس امریکہ کے گیب جوسلو کی رپورٹ، سعدیہ اسد سے سنیے۔
صومالیہ میں افریقی یونین کی فورس ایمیسم نے کہا ہے کہ الشباب جنگجوؤں نے دارالحکومت موگادیشو سے 103 کلومیٹر جنوب میں واقع لیگو کے علاقے میں صبح سویرے اس فوجی چوکی پر حلہ بولا۔ اس علاقے سے تعلق رکھنے والے رکن پارلیمنٹ محمد عمر دلہا کہتے ہیں کہ یہ حملہ طویل اور خون آشام تھا۔ پہلے تو عسکریت پسندوں نے بارود سے بھری کار سے چوکی پر حملہ کیا اور پھر بندوقوں سے فائرنگ شروع کر دی، اور یہ لڑائی تقریباً 4 گھنٹوں تک جاری رہی۔ یہ الفاظ تھے محمد عمر دلہا کے۔ الشباب کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ اس حملے میں 50 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ عینی شاہدین اور سرکاری عہدیداروں کا کہنا ہے کہ 70 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس علاقے میں تعینات ایمیسم کے زیادہ تر اہلکار برونڈی سے تعلق رکھتے تھے۔ الشباب نے لیگو قصبے اور چوکی دونوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ زیریں شبیلہ کے گورنر کا جہاں یہ حملہ ہوا ہے کہنا ہے کہ خودکش حملہ آور سمیت الشباب کے کئی جنگجو مارے گئے ہیں۔ حالیہ کچھ برسوں میں ایمیسم اور صومالیہ کی فوج نے القاعدہ سے منسلک عسکریت پسندوں کے قبضے سے بہت سا علاقہ واگزار کروا لیا تھا۔ تاہم گروپ نے بڑے پیمانے پر صومالیہ اور کینیا پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے مقدس مہینے رمضان کی آمد کے ساتھ ہی اس عسکریت پسند گروپ کے صومالیہ کے اندر حملوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے سلسلے میں عالمی سطح پر کوششوں کی اشد ضرورت ہے۔ بہت سی جگہوں پر عیسائی، یہودی، شیعہ، سنی، یزیدی، احمدی اور بہائی مذہبی اقلیتیں امتیازی سلوک اور تشدد کا نشانہ بن رہی ہیں۔ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن میں امریکہ کے قائم مقام سفیر ارسلان سلیمان کا کہنا ہے کہ محض حکومتوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا نہیں جا سکتا، بلکہ ان مذہبی اقلیتوں پر دوسرے گروپ اور افراد بھی حملے کرتے آئے ہیں اور ان کو روکنا ایک بڑا چیلنج ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپریل میں لیبیا اور کینیا میں عیسائیوں کو دہشت گرد گروپوں نے ہلاک کیا۔ استنبول میں انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کی قرارداد 16/18 پر عمل درآمد کے سلسلے میں استنبول پروسیس کا 5واں اجلاس منعقد ہوا اور اس اجلاس میں مسٹر سلیمان نے یہ باتیں کیں۔ اس قرارداد میں مذہبی عدم رواداری، امتیازی سلوک اور تشدد کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ قرارداد نمبر 16/18 تشدد کا مقابلہ کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے اور حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اس قرارداد پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ قرارداد میں مشترکہ اقدار کی واضح طور پر صراحت کی گئی ہے اور مذہبی عدم رواداری پر قابو پانے کے لیے رہنما اصول متعین کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان پر عمل درآمد کی بنیاد بھی فراہم کی گئی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پرامن اظہار کے جواب میں تشدد کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس میں حکومتوں سے کہا گیا ہے کہ وہ مذہبی آزادی اور مل جل کر رہنے کے اصول کو اپنائیں، مذہبی عبادت گاہوں کی حفاظت کریں، غیر امتیازی قوانین کا نفاذ کریں، مختلف مذہبی کمیونٹیز کے ساتھ رابطے میں رہیں اور باہمی تنازعات کے حل کے فروغ کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ اس قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت اور سول سوسائٹی مذہبی عدم رواداری کے لیے آواز بلند کریں اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے تعاون سے نیٹ ورکس قائم کریں۔ بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ مذہبی اور نسلی اقلیتوں کے شہری اور سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی بنیادی اقدار پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ آزادی اظہار اور مذہبی آزادی بنیادی انسانی حقوق ہیں اور تمام حکومتوں پر لازم ہے کہ وہ ان کو فروغ دیں اور ان کو نافذ کریں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آئیے آج آپ کو ایک ایسے امریکی ڈاکٹر کے بارے میں بتائیں جو ننھے دلوں کا علاج کرتے ہیں۔ ایک عشرے سے زیادہ ہو گیا ہے کہ بچوں کے دل کے امراض کے ماہر کریگ سیبل یوگنڈا جاتے ہیں، بچوں کا معائنہ کرتے ہیں اور جنہیں دل کا مرض ہو ان کا علاج کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں یوگنڈا جیسے ترقی پذیر ملکوں میں ہزاروں بچے ایسے ہیں جو یا تو پیدائشی طور پر دل کے مرض میں مبتلا ہیں یا نوجوانی میں انہیں دل کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امریکی ماہر امراض قلب کریگ سیبل نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ یوگنڈا کے بچوں کو دل کے علاج کی سہولت بہم پہنچائیں گے۔ وہ کہتے ہیں،
I think the most striking thing to me is when I walk into the waiting room and see 50 to 100
میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو بات مجھے غیر معمولی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جب میں ویٹنگ روم میں داخل ہوتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ 50 سے لے کر 100 تک بچے وہاں بیٹھے ہیں تو خیال آتا ہے کہ ان کا علاج ہوگا اور مجھے ان کی مدد کا ایک موقع ملا ہے۔ سیبل ایسے مریضوں کو الگ کر لیتے ہیں جنہیں آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے، پھر وہ دل کے امراض کے دیگر ماہرین اور سرجنز کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں اور آپریشن کے دوران اور اس کے بعد بھی ان کے ساتھ مشورہ جاری رکھتے ہیں۔ جب کوئی سرجری کرنا ہو تو یوگنڈا کے ڈاکٹر امریکی رضاکار ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر ٹیم بنا لیتے ہیں۔ سیبل مختلف طبی فاؤنڈیشنز کے ساتھ مل کر اب تک یوگنڈا کے تقریباً 500 بچوں کی اوپن ہارٹ سرجری کر چکے ہیں اور 95% یہ آپریشن کامیاب رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ اوسط اتنی ہی ہے جتنی کہ امریکہ میں ہوتی ہے۔
When I first went in 2002, there was no hope. Now we're treating about a third to half that we see. That's still way too few.
جب میں سن 2002 میں پہلی مرتبہ یوگنڈا گیا تو وہاں کسی طرح کی امید نہیں تھی، اور اب ہم وہاں جن مریضوں کو دیکھتے ہیں ان میں سے ایک تہائی یا نصف کا علاج ہم کر رہے ہیں۔ اب بھی یہ تعداد بہت کم ہے، لیکن جب آپ بچوں کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں یا والدین کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ موقع ہے کہ آپ کچھ کر سکیں۔ جب ایک اچھا ڈاکٹر خود چل کر آپ کے پاس آ جائے تو پھر والدین کو بھی امید ہوتی ہے کہ ان کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر سیبل بتا رہے تھے کہ اس بچے کے دل میں سوراخ ہے جو پھیپھڑوں میں اضافی خون کا باعث ہے اور دل کے لیے کام کرنا مشکل ہے، جبکہ بچے کی والدہ صرف دعا کر رہی تھی۔ ڈاکٹر سیبل کہتے ہیں،
10 hours, 3 days, take a bus for 20 hours, because they know that us being there means their child.
یہ لوگ 10 گھنٹے انتظار کرتے ہیں، 3 دن تک 20 گھنٹے بس میں سفر کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم یہاں ان کے بچے کا علاج کریں گے اور وہ نوجوانی میں موت کا شکار ہونے سے بچ جائے گا۔ چنانچہ ان کی بڑی امید ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ ہم جو ہو سکے وہ کریں اور ان بچوں کا علاج کریں۔ یوگنڈا میں سیبل کی قیادت میں پہلی اوپن ہارٹ سرجری سن 2007 میں ہوئی تھی۔ تمام آپریشن ایسے بچوں کے کیے گئے جن کے دل میں پیدائشی طور پر نقص تھا، یعنی یا تو دل میں سوراخ تھا یا کوئی رکاوٹ یا کسی ویلو کو مرمت کی ضرورت تھی۔ یوگنڈا کے دارالحکومت کمپالا میں دل کے امراض کا ہسپتال ملاگو نیشنل ریفرل ہاسپٹل ہے، اور سیبل کہتے ہیں یوگنڈا میں دل کے امراض کے بہترین ماہر موجود ہیں اور یہ سب سہارا ممالک میں سے ایک ہے۔ دوسرے ممالک میں کینیا اور گھانا شامل ہیں جہاں مقامی ڈاکٹر اوپن ہارٹ سرجریز کرتے ہیں۔ یوگنڈا کے کارڈیالوجسٹ طالب اولیگو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے 52 سالہ امریکی ہم منصب سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں، کریگ سیبل بچوں کے لیے دل رکھتے ہیں۔
He loves children and getting these children who otherwise will not have access to life-saving surgery.
وہ بچوں سے پیار کرتے ہیں، اور ایسے بچوں کا علاج کرنا جو اور کسی طرح سرجری نہ کروا سکتے ہوں ایک مقدس فریضہ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی آپ کو نئی زندگی حاصل کرنے میں مدد دے رہا ہو۔ انہوں نے اس وقت یہ پروگرام شروع کیا جب ہم اپنے طور پر سرجریز نہیں کر سکتے تھے، اور اب ہم مقامی طور پر اپنے ملک میں خود بہت سے آپریشن کر سکتے ہیں۔ ان کا کام بہت قابل قدر ہے۔ اور کریگ سیبل کہتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ یوگنڈا کے مریض بچوں کے لیے ابھی وہ سب کچھ نہیں کر پائے جو وہ کر سکتے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام ٹیکنالوجی احتجاج حاضر خدمت، اور آج ہم آپ کے لیے کچھ ایسی معلومات لائے ہیں کہ آپ کا جی ہی چاہنے لگے گا کہ کسی لمبے فضائی سفر پر روانہ ہوا جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نت نئے ایجادات کے ساتھ ہوائی جہاز تیار کرنے والے ادارے کاک پٹس کے ساتھ ساتھ مسافروں کے کیبنز کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کر رہے ہیں تاکہ آپ کے سفر کو زیادہ آسان اور زیادہ خوشگوار بنا دیا جائے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے جارج بوٹیک نے پیرس میں حال ہی میں منعقد ہونے والے انٹرنیشنل ایئر شو میں دکھائی جانے والی کچھ ایسی چیزوں اور ایجادات کا جائزہ لیا۔ گزشتہ 50 برسوں کے دوران ہوائی جہاز کے کاک پیٹس میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. کنٹرول کالمز کی جگہ اب جوائے سٹکس نے لے لی ہے جو پہلے پہلے کمپیوٹر پر گیمز کے لیے تیار کی گئی تھیں. اس کے علاوہ کلاک کی صورت والے آلات کو اب ایسے حساس اسکرین میں بدل دیا گیا ہے جہاں محض چھونے سے کمانڈ دی جا سکتی ہے. ہنی ویل ایرو اسپیس کے نائب صدر کین سنوٹ گراس کا کہنا ہے کہ ان کا ادارہ ایک چھوٹے مسافر بردار طیارے میں اپنی ترقی یافتہ کاک پٹ کی جانچ کرا ہے.
It has four very large screens and you'll see things are set up to be very very graphical. So not like the older cockpits where you had a lot of buttons. اسپیس کے نائب صدر
سنوٹ گراس کہتے ہیں کہ اس میں 4 بڑے اسکرین ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف آلات کو انتہائی گرافیکل انداز میں بنایا جا رہا ہے, جبکہ پرانے کاک پٹس میں متعدد پش بٹنز ہوتے تھے. اب زیادہ تر چیزوں کی نوعیت ایسی ہی ہے جو آپ کے موبائل ٹیلی فون یا پھر آئی پیڈ پر ہے. ہوتا یہ ہے کہ پائلٹ کے سامنے چھوٹے اسکرینز پر معلومات کو انتہائی آسان انداز میں بیان کر دیا گیا ہے, جس سے صورتحال کا جائزہ لینا آسان ہے اور فوری طور پر کنٹرول کرنا بھی, تاکہ بہتر سے بہتر انداز میں پائلٹ فیصلہ کر سکے. تھیلز ایویونکس کے مارکیٹنگ ڈائریکٹر ریچرڈ پیرٹ کہتے ہیں,
This system is based on our 20 years experience within the military field on helmet mounted display system and for the first time we will introduce it on the commercial aircraft.
Mr. پیرٹ کا کہنا ہے کہ اس نظام کی بنیاد میدان جنگ میں ہیلمٹ پر لگائے گئے ڈسپلے سسٹم پر ہے جو ہم نے 20 سال پہلے ایجاد کیا تھا, اور اب اسے پہلی بار کمرشل بنیادوں پر استعمال ہونے والے ہوائی جہازوں میں متعارف کرایا جا رہا ہے. تھیلز کے سینئر ڈیولپمنٹ انجینئر سلوین موس کا کہنا ہے کہ ایئر ٹریفک کے کنٹرول مراکز میں بھی اب ایسی ہی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں.
We have no keyboard, no mouse. The controller is interactive with the system through the gaze information.
موس کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی کی بورڈ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ماؤس ہے. کنٹرولر کو گیز انفارمیشن یعنی آنکھ کے ذریعے ابلاغ کی ٹیکنالوجی اور ٹچ اسکرین کے ساتھ مربوط کیا جا رہا ہے. ہوائی جہاز بنانے والے یہ ادارے مسافروں کو بھی فراموش نہیں کر رہے. مسافروں کی سیٹوں کی پشت پر ویڈیو ڈسپلے آج کے دور میں زیادہ تفریح فراہم کرتے ہیں. پیناسونک ایویونکس کے سینئر مینیجر میتھیاس والڈر کہتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ مسافر کو ایسے ہی محسوس ہو جیسے وہ آرام سے اپنے گھر پر ہے.
What we're close to really delivering is the seamless travel process for the passenger, so there's no difference between the experience that you have on the ground.
مینیجر والدر کا کہنا ہے کہ ہم مسافروں کے لیے سفر کے بہترین عمل کو مکمل کرنے کے قریب ہیں. آپ کو یہ محسوس ہی نہیں ہوگا کہ آپ زمین پر ہیں یا پھر فضا میں محو پرواز طیارے میں بیٹھے ہیں. پیرس ایئر شو میں نمائش کے لیے مصنوعات پیش کرنے والوں کا کہنا ہے کہ 2030 تک بیشتر مسافر بردار طیاروں میں ترقی یافتہ حساس ٹچ اسکرین ہوں گے, جبکہ پائلٹ سر پر موجود ہیلمٹ کے ذریعے مختلف معلومات کو بہترین انداز میں حاصل کر سکے گا. اور پروگرام کے آخر میں وہی مصرع, میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. آج کے لیے بس اتنا ہی. بیچے چلانی اردو وی او اے واشنگٹن.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بھارت میں 10 سے 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ تک سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. جیسا کہ آپ کو ہم پہلے بتا چکے ہیں, 12 گھنٹے کی نشریات آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے سنتے ہیں. اس نیوز شو کے بعد آپ پروگرام سنتے ہیں کچھ تو کہیے شہناز عزیز کے ساتھ. اس نیوز شو کے ایڈیٹر یاسمین جمیل تھی, میرے ساتھ پروڈیوسر نیلوفر مغل تھیں اور انجینئر جونا کامنگز۔ بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے، ایک اور نیوز شو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور اب آپ پروگرام سنیے کچھ تو کہیے شہناز عزیز کے ساتھ۔ بہجت کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔